الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو صحیح معنوں میں کامیاب ہونے اور مشکلات اور مصیبتوں سے نکالنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ساری وہ باتیں اجمالاً بیان فرمائی جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کی طرف رہنمائی کی جن سے بچنا اور دور رہنا ضروری ہے. حضرت شاہ بلغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، یہ ایک پیغام، ایک خط ہے اپنے بندوں کے نام. جیسے کہ ایک کوئی بیٹا بیرونی ملک جاتا ہے، پردیش میں جاتا ہے، تو باپ اس کو ہدایات لکھ کر دیتا ہے یا بیان کرتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے اصلی وطن کو کیسے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی ہدایات باپ اس کو دیتا ہے تو یہ شفقت پر مبنی ہوتی ہیں. بیٹا، نادان بچہ اگر وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے قید خانہ بنا رہے ہیں، یہ سارے قوانین اور ساری ہدایات مجھے دے رہے ہیں بابا، یہ میرے لیے ناکامی کا ذریعہ بن جائیں گے، تو وہ نادان بچہ ہوگا. جو باپ اپنے بچے کی خیرخواہی، بالائی اور کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس کو سنہری اصول عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹیں، یعنی اپنے اللہ کی طرف واپس جائیں. تو کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان اصولوں پہ عمل کرے گا، اور ناکام اور نامراد وہ شخص ہوگا جو نفس و شیطان کے اصولوں پہ اور معاشرے کے اصولوں پہ اور ویسٹرن اصولوں پہ عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل کا صحیح استعمال وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں بھی فکر کرنی ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے. جو بڑا ہے گھر میں اس کو اپنے چھوٹوں کی فکر کرنی ہے، اپنے پڑوسوں کی فکر کرنی ہے، چاہنے والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں خاص تنبیہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. ایک تو پرایا اور یہ غیر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنا. آپ ہی اپنے جو ہوتے ہیں ان کو خاص خطاب سے پکارتے ہیں نا، جو غیر ہوتے ہیں ان کو وہ لقب نہیں دیتے. جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، خاص تعلق والے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ خاص لقب سے پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے جو خاص ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. اس دنیا میں جتنے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، یہ سب کیا لوگ ہیں؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدائی لوگ ہیں. کون ہیں؟ خدائی لوگ. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے فرما بردار ہیں، جو خدائی حکومت کے وفادار ہیں. اور یہ ساری دنیا اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی حکومت اور گورنمنٹ ہے. اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ سب بے وفا ہیں، غدار ہیں. بتائیے، وفادار اور غدار کو کبھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے وفادار ہی کہلاتا ہے، کہ جو اسے کہا جائے وہ اسے سنے، اس کا خیال رکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے. اور نافرمان بیٹا وہ ہوتا ہے جو والدین کے حکم کے خلاف ورزی کرے، نافرمانی کرے. تو دوستو، ایک وفادار ہوتا ہے اور ایک غدار ہوتا ہے. بہرحال، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے خطاب کیا ہے. اپنے سے خطاب کیا ہے، جہنم کا ایندھن انسان، وقودہ الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر. ایک تو غیروں کے نام پیغام ہوتا ہے اور ایک اپنوں کے نام پیغام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ماننے والو، اے سننے والو، اے حکموں پر عمل کرنے والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، اور اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو، چھوٹوں کو جو آپ کی تربیت میں ہیں اور جو آپ کے ماتحت ہیں، ان تمام کو بھی آگ سے بچاؤ. اور یہ آگ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، وقودہ الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اللہ اکبر، لوگ اور پتھر جو ہوں گے وہ اس کے ایندھن ہوں گے. تو دوستو، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے چھوٹوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی بچا کے رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم سے اپنے کو کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے جو کام کرنے کے ہیں انہیں کریں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچیں. اب آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ نے ہمیں بلا استحقاق ایمان عطا فرما دیا، مسلمان پیدا فرما دیا ہے. آج ہم جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جملے ایسے بولتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اور جہاں ایمان سے گئے تو دوستو، شوہر بیوی سے کٹا اور بیوی کا نکاح سے نکلی. ایسے مثال کے طور پر بعض لوگ کسی حسین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے فرصت میں بیٹھ کر اس کو بنایا ہے، نعوذ باللہ. اور بعض لوگ تو ٹی وی دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ذرا حج کر لیں، نعوذ باللہ. یہ بھی ہم نے اپنے یہ کانوں سے سنا دوستو، اور مزاحن اس کو حج بولتے ہیں. بعض لوگ بدنگاہی کے لیے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ذرا خدا کی قدرت کا نظارہ کر لیں. یہ تو خیر اتنا سخت نہیں ہے، مگر بہت سارے جملے ہم اپنی گفتگو میں اس سے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کا بچہ مر گیا، اب وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں کو میرا ہی بچہ ملا تھا، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا. تو دوستو، یہ کفر کے جملے ہیں. اس طرح بعض دفعہ غصے کی حالت میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ اگر میں نے ایسا کہا تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے جملے کہنا بالکل جائز نہیں ہے. کبھی یہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا جملہ کہا تو مجھے جنت میں جانا نصیب نہ ہو. تو دوستو، ایسے جملے ہرگز نہیں کہنے چاہیے. ایک بزرگ تھے تو بارش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا موقع سے آئی ہے. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری آپ کے ساتھ، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی اور عذاب ہوا، اور ہمیں کہا گیا کہ ہم کیا بے موقع بھی بارش کرتے ہیں. ہم لوگ دوستو، یہ تو خیر ان کا مقام تھا کہ اللہ نے ان کو چھوٹی سی لذت سے بھی پکڑا. تو ہم لوگ رات دن ایسے جملے بولتے رہتے ہیں. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، کتنے بڑے گناہ، کتنے گناہ ہیں زبان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، قابو رکھو، آپ کی زبان ہے، اس سے بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسی باتیں مت بولیں. کتنے رات دن ایسے جملے ہم بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی بے موقع بارش آ گئی. بھائی، تم کو کیا پتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں نا، کتنے دفعہ بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں بڑی بے موقع بارش آ گئی. بھائی، اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کیا معاملات ہیں؟ وہ تو ہر کام میں ایک حکیمانہ نظام رکھتے ہیں، وہ حکیم مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ کے کام عجیب ہیں، ان کے معاملات عجیب. تو بہت سی دفعہ ایسے جملے ہم زبانوں سے آتے ہیں دوستو، جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس پر پالش کرتے رہیں، اس سے نیا بناتے رہیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کو بگاڑنے والی اور ایمان کو خراب کرنے والی جتنی بھی باتیں دنیا میں چل رہی ہیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے دور رہیں، ورنہ دوستو ایمان کو لے ڈوب جائیں گی سب چیزیں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑی چیز جو ضروری ہے وہ ہے علم۔ بھائی اگر ہمارے ایمان بہنوں کو حرام اور حلال کا اور عقیدہ کا اور موٹی موٹی باتوں کا جو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی اور حقیقت میں بہت اہم ہیں ان باتوں کا شرعی علم نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علم صحیح ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے حلال و حرام کا۔ تو سب سے پہلے فریضہ تو مردوں پر ماں اور بہنوں کے حق میں ہے کہ ان کو دین سکھائیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اور ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ بچپن سے تربیت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بہت نالائق ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، کیا اس کے ذمے میں میرے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ کیوں بھائی تم اپنے باپ کے خلاف چلتے ہو، باپ کی مخالفت کرتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو، ان کے کہنا نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ بیٹے کا بھی کچھ باپ پر حق ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھے کہ کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض فرمایا کہ پہلے تو یہ حق ہے کہ کسی شریف عورت سے شادی کرے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی ادھر ادھر بازار میں گھومنے والی پکڑ لائیں گے تو جیسی ماں ہوگی دوستو اس کے کیریکٹر کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا نا۔ تو آج یہی ہے کہ اچھا چہرہ نظر آ گیا، رنگ اچھا معلوم ہوا، بس یہی دیکھتے ہیں، ہو گیا عاشق۔ اور بیچاری وہ عورت پریشان جو گھر میں ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور بیچاری اپنے شوہر کے بارے میں زبان حال سے کہتی ہے کہ دیکھو میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آئی ہوں اور یہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، میں تو توجہ بھی نہیں کرتا۔ تو سب کچھ چھوڑ کر جس کے لیے آئی ہوں اس کا حال یہ ہے کہ وہ سڑک چھاپ یعنی عاشق بنا ہوا ہے اور بازاری عاشق بنا ہوا ہے، بناوٹی حسن جمال پر فدا ہے۔ خیر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ نیک عورت سے شادی کریں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ بس ایسی ہی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہو نا تو نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا۔ بھائی زمین زرخیز نہ ہو اور دانا بھی صحیح نہ ہو تو جو کچھ نتیجہ برآمد ہوگا ظاہر ہے تم چاہتے ہو کہ فصل اچھی ہو، تو بھائی پھر ہر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی تھا اس نے اپنے لڑکے کی بڑی اچھی تربیت کی، اس کو کھلایا پلایا، اچھے اخلاق آداب سکھائے، اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کی، اچھی چیزوں کی ترغیب دلائی اور بری چیزوں سے بچایا۔ تو ایک دن اس کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے چوری کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو کہا کہ بھائی حقیقت ہے، واقعتاً اس نے چوری کی ہے۔ جیسے کہ حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت طالب علم جو ہے وہ چوری کی ہے، طالب علم نے چوری کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری کی ہے طالب علم نے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے کہ طالب علم نے چوری کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالب علم چور نہیں ہوتا، بلکہ چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا دوستو؟ طالب علم چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ جو طالب علم ہو وہ چور کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو علم کی تلاش ہے۔ طالب علم اس کا نام ہی ہے طالب علم، علم کا طالب ہے وہ، علم کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے، چور تو کچھ اور تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ان صاحب سے بھی کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ کہا ہو نہیں سکتا، مان ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ حضرت یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً اس کی ماں یعنی میری بیوی نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی جس کا یہ اثر ہے۔ تو وہ جناب گھر گئے, پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی, تو وہ سوچتی رہی. اس کے بعد کہا کہ میں نے تو بہت لحاظ کیا, بہت خیال رکھا, بہت دھیان کیا کہ اچھی غذا اس کے پیٹ میں جائے اور اس کے کیریکٹر بھی اچھے رکھے. کہا سوچو اور سوچو. سوچتے سوچتے خیال آیا کہ کہا, اس نے کہا کہ ہاں 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 یاد آیا کہ جب یہ حمل کی شکل میں میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا. تو میں نے دیکھا کہ جو پڑوسن کے گھر میں بیر کا درخت ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے, تو میں گئی اور جا کر بیر توڑے اور کھا لیے, اور مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جائز ہے یا ناجائز. بہر یہ کہ غور کیے تو شوہر نے کہا کہ یہ اسی کا اثر ہے کہ تمہارے بیٹے نے آج چوری کی ہے. تو دوستو پہلا سوال اس لڑکے نے یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ باپ کے ذمہ بیٹے کے کیا حق ہیں. تو انہیں فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرے. اس نے کہا کہ نیک عورت سے شادی کر لائیں. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ دوسرا حق کیا ہے. کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھیں, نام کا بھی اثر پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے میرا نام جعل, جیم عین لام جعل رکھا ہے. اور پھر دریافت کیا اور کیا حق ہے. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کو دین سکھلائے, اخلاق سکھلائے. اس نے کہا کہ انہوں نے تو میری تعلیم و تربیت میں کوئی دھیان نہیں دیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص, تو یہ شکایت کرتا ہے کہ تیرا بیٹا تیری نہیں سنتا اور تیری مخالفت کرتا ہے. میں تجھے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس نے اگر تیری مخالفت کی, تجھ پر جبر کیا اور زیادتی کی, تو اس سے پہلے تو نے اس پر ظلم کیا جس کے نتیجے میں تجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے کتنا بچوں کی تربیت کی, کتنا ان کے حق ادا کیے, کتنا ان کی فکر کی. ہم ان کی روٹی بوٹی اور لنگوٹی کی فکر کرتے ہیں. اچھی ایجوکیشن, بیسٹ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن, اچھے اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں, لیکن تربیت کے حوالے سے ہماری تو بہت غفلت ہے. ہم ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے کہ اسلامی تربیت ان بچوں کی کریں. بس ہم اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں, جو گند وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. میرے دوستو یاد رکھیں, بچے جو ہوتے ہیں بالکل ایک کلین سلیٹ ہوتے ہیں. جو اس میں لکھا جائے گا بس وہی ان کے اندر جذب ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے دوستو. ورنہ بعض دفعہ شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمات جو کفر کے ہیں وہ زبان تک نکل جائے, زبان سے نکل جاتے ہیں. آپ لوگ آنکھ بند کر کے طلاق دیتے ہیں, پھر مفتی صاحب کے پاس اگر پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا منہ تو ادھر تھا, اس کا منہ ادھر تھا, تو طلاق ہو گئی یا نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, میرا منہ ادھر تھا, اس کا منہ ادھر تھا. تو مفتی صاحب سے تو یہ آپ نے پوچھے کہ وہی فتویٰ دیں گے بھائی, مگر آپ اپنے اندر کا حال خوب جانتے ہیں کہ آپ نے کیا جملے کہے تھے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا دوستو احسان ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں شریعت نے طلاق نہیں رکھی. اللہ کا احسان ہے نا یہ, ورنہ یہ غصہ ہوتی تو باورچی خانے میں صبح سے شام تک اسی ہزار دفعہ اپنے میاں کو طلاق دیتی کہ موت پڑے, جا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں یہ مسئلہ نہیں رکھا. ورنہ یہ ہوتا کہ جہاں طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئی ادھر تیر چلا دیا, آنسو شروع ہوئے, ادھر طلاق, جاؤ چھٹی, مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بہرحال تو دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی ایمان کھو دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز میرے دوستو علم کا حاصل کرنا, ضروری علم کا حاصل کرنا. بقدر ضرورت دین کا علم حاصل ہو, ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور کبھی یہ فتنوں کی کثرت سے ہوگا, جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے اتنا بڑا انقلاب تغیر ہو جائے گا. یہ بھی لادینی کے نتیجے میں کہ اس رات کو انسان مسلمان ہو کے سوئے گا اور صبح کافر ہوگا, اور صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا. اتنا بڑا انقلاب میرے دوستو, تو یہ لادینی کی نتیجے کی وجہ سے ہوگا. تو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت جو الہاد اور یہ چل رہا ہے اس سے بچانے کے لیے سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کی دینی تربیت, ان کا ذہن دینی بنانا ہے. ہمیں سکولوں پہ مت چھوڑیں, اور ماں باپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, گھر میں آتے ہیں تو اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ کوئی وقت دینا, ان کو دینی قصے سنانا, صحابہ کرام کے قصے سنانا اور ان کی تربیت کرنا, ان سے پوچھنا بیٹا کیا اسکول میں کیا پڑھا ہے, جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں بس ذہن میں ان کے داخل ہو رہا ہے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ کیا پڑھا انہوں نے, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو اس کے اندر غلط چیز ہو, تو تاکہ بچوں کا ذہن بنائے, ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ایسی بات نہیں, ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز زیادہ زیبا ہے. تو اس زمانے میں دوستو بڑے بڑے فتنے ہیں, آج کل فتنے آ رہے ہیں, کھل کر نہیں آئیں گے. ایک یہودی اور نصرانی اور مشرق یا ہندو یا مجوسی آپ کے پاس آ کر آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو, کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ آ کر آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, دھیرے دھیرے دنیا کے سبز باغ دکھلا کر آپ کو لائن پر لائیں گے, پھر حملہ کریں گے. ایک جہاد کا قصہ ہے, کل شعب الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا تھا میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کو, کہ وہاں ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک بھینسا تھا, اور اسی گاؤں میں ایک شیر بھی آتا تھا. تو ایک ایسا ہوا کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی. شیر تو آپ جانتے ہیں کہ بڑا شکاری جانور ہے, تو ہوا یہ کہ وہ بھینسا شیر کے پیچھے لگا, اس پر اس نے اٹیک کرنا چاہا, تو وہ شیر پیچھے پیچھے ہٹنے لگا اور بھینسا ادھر آگے بڑھنے لگا. اور دیکھو جانوروں کو بھی کتنی بڑی ہے, ان کے اندر بھی عقل ہوتی ہے. شیر اس انداز سے پیچھے ہٹا کہ وہ بھینسا اس کے ساتھ ساتھ آوے, اور ادھر ایک تنگ اور چھوٹی سی گلی تھی. اب وہ شیر پیچھے ہٹتے جا رہا ہے اور بھینسا اس کے آگے, یہاں تک کہ وہ گلی میں پہنچ گیا. اب گلی تنگ ہو گئی اور پوزیشن اس کی ایسی تھی کہ بھینسا پلٹ نہیں سکتا تھا, کیونکہ گلی تنگ تھی اس لیے ادھر ادھر گھومنا بھی ناممکن تھا. اب بھینسا کا جسم بھی ایسا, اب بھینسا پھنس گیا. تو شیر ایک دم سے اچھلا اور اس کی گردن پر سوار ہو کر اس کا سارا خون چوسنے لگا. تو دوستو بتلانا یہ ہے کہ شیر جیسا جانور تدبیر کر سکتا ہے. تو آج کے اس مکار دنیا میں اور بدماش دنیا میں, جس میں رات دن بدماشی ہی بدماشی ہے, اور جہاں سے بولا پن سیدھا پن اور شرافت سب ختم ہو گئی ہے, بلکہ شرافت کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, شر اور آفت رہے گی. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتا ہے نا, اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ان راستوں کو چھوڑ دے گا, وہ بدماشی کے راستوں کو چھوڑ دے گا وہ, جو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت, نافرمانی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو میرے دوستو ایسے فتنے آ رہے ہیں, ان سے انسان کیسے بچا جائے, کیسے ڈیفنس اس کو حاصل ہو. اگر ہمارے پاس لائٹ اور روشنی نہیں ہے, پاور نہیں ہے, تو ہم کیسے بچیں گے ان سے. اس لیے سب سے پہلی چیز دین کی ضروری کیا ہے, وہ علم ہے. جب ہندوستان آزاد نہیں تھا نا, تو وہاں کا جو لوگ تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے بچوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم کرے کہ ان کا بدن تو ہندوستانی رہے اور ان کا دماغ انگلستانی بن جائے. ہم ایسا انصاف لانا چاہتے ہیں, ایسا نصاب آئے گا تاکہ وہ ہمارے پرزے بن جائیں, کہ جب ہم چاہیں جہاں چاہیں ان کو فٹ کریں اور استعمال کریں. ان کا یہ منصوبہ اس وقت سے چل رہا ہے دوستو, اور اب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. رات دن ٹی وی کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے غلط پروپیگنڈے جاری ہیں. تو آج اس دور میں ضروری ہے کہ ہر شخص سے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرے. دوستو اگر ہمیں اپنے دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو ہم بہت آسانی سے بہہ جائیں گے پروپیگنڈے کے ساتھ, ان فتنوں سے بچ نہیں سکیں گے ہم. نجات کیسے ہمیں حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا کی اقوام مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹیں گے اور اس طرح ان پر اٹیک کریں گی جیسے بھوکے کسی پیالے پر ٹوٹتے ہیں. مثال کے طور پر 15-20 آدمی 2-4 روز سے بھوکے ہو اور ایک بڑے پیالے میں کھانا آ جائے تو وہ کس طرح سے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اس طرح دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹیں گی. صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس دن کم ہوں گے, یعنی تعداد ہماری کم ہوگی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, بہت ہوں گے, کثیر ہوں گے, مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی, کثرت میں ہوں گے, مگر ان میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. غور سے سنیں میرے دوستو, دو چیزیں ان میں پیدا ہو جائیں گی مسلمانوں میں. آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اور اپنا جائزہ لیں تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی. ایک ہے حب الدنیا, دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آ جائے گی. حب الدنیا, دنیا سے محبت کرنے لگیں گے. جب دنیا سے محبت ہوگی تو آخرت سے کہاں دوستی, کہاں آخرت سے محبت ہوگی. پھر دنیا کی محبت تو تمام گناہوں کی جڑ ہے. حب الدنیا, جو دنیا کی محبت ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے, وہ دنیا المراد ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے. مثلا نماز کا وقت ہے, کاروبار چل رہا ہے, اس وقت نماز کے لیے نہ جانا اور کاروبار میں بیٹھے رہنا یہ دنیا کی محبت میں شامل ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو دنیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی جیسے کشتی ہے, کشتی پانی پہ چلتی ہے نا, کشتی پانی پہ چلتی ہے تو پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے. اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دنیا جو ہے یہ ہمارے باہر رہے, دل میں نہ آئے, ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے, اللہ کا ذکر رہے, سجدے کی محبت, سجدے کی روشنی, یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہماری زندگی میں رہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چیر دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. تو محبت دنیا کی میرے دوستوں مضر نہیں ہے جب تک کہ ہمیں آخرت سے غافل نہ کرے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہمیں دنیا کی محبت آخرت سے غافل کر رہی ہے, اس لیے یہ دنیا نقصان دہ ہمارے لیے. تو پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے حب الدنیا, دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آ جائے گی بھائی. اور دوسری وہ کراہیت الموت, موت کو ناپسند کریں گے. حالانکہ موت کیا ہے؟ یہ تو ایک پل ہے, ایک برج ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے, اور موت کو پسند رکھنے کی وجہ سے آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے, اس کے لیے سارا نظام کرتا ہے. مگر اس کو موت ناپسند ہے, وہ ادھر جانا ہی نہیں چاہتا, چاہتا ہے اسی عالم میں رہنا چاہتا ہے. جو حب دنیا کا اثر ہے میرے دوستو, بتاؤ بھائی, کوئی شخص اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کا محبوب جو ہے وہ اس ندی کے اس پار رہتا ہے لیکن اس سے آپ کو گزر کے جانا پڑے گا, تو وہ کیا نہ اس کو ناپسند کرے گا؟ وہ تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کس طرح سے میں اس پل کو, اس ندی کو پار کر لوں تاکہ اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے میری. تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں, اللہ محبت کرنے والے ہیں, پیارے ہیں, ہمارے پالنے والے ہیں میرے دوستوں. اللہ سے دوستی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألوک شوقا الی لقائک, اے اللہ میں آپ کی ملاقات کی طرف چاہتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو یہ طرف عطا فرما دے. دوستو یہ طرف جو ہے یہی انسان کو بے چین رکھتی ہے اور گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے. رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب, قلب کا، یہ خزانہ جو قلب کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی اور تعلق معاللہ کا خزانہ ہوتا ہے، یہی انسان کو بے چین رکھتا ہے. جب یہ بے چینی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تو دوستو، یہ دنیا، یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہ حال ہے کہ قوم عالم ان پر ٹوٹی ہوئی ہے. ورنہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے میرے دوستو؟ مسلمانوں کے پاس اللہ نے ان کو ہر چیز عطا فرمائی ہے. تو ماں بزرگوں کا یہ معمول تھا دوستوں کہ جب بچے سوتے تو مائیں ان کو صحابہ کے قصے سناتی تھی، بزرگوں کے قصے سناتی تھی، اور اس طرح بچپن ہی سے ان کا ذہن بنایا جاتا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہی کہ پولیس والا آ گیا، وہ بھوت آ گیا، وہ بوڑھا بابا آ گیا، ہے نا، بوڑھے بابے کا ڈرا ڈرا کر بچے کو سناتے ہیں، جانور سے ڈراتے ہیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بچپن سے ہی خوف خدا بچوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز دین کا علم ہے، اور بچوں کے سامنے تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جو حرام اور ناجائز ہے. ورنہ دوستوں، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حمل کے زمانے میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اگر ماں کا خیال اور دھیان برا ہے تو اس کا اثر بھی بچے پہ پڑے گا. جو وہ کھچڑی پکا رہی ہے اپنے دماغ میں گناہوں کی، نافرمانیوں کی، تو اس کا اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں سے سنت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو اندر سے آواز دیتے کہ اے ماں، تم یہ کیا کر رہی ہو. سبحان اللہ، یہ تھا دنیا کو سنت کی دعوت دینے والے انسان دوستو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. ایک تاریخ انسان، اتنے بڑے انسان تھے، اللہ اکبر، ان کے علم کا کیا حال. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک درجے میں مجتہد تھے. تو کہنے کا منشا یہ دوستوں کہ وہ پیٹ میں تھے اور یہ کیفیت تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ مانگنے والی آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو. تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ آدھی روٹی دے دو. تو اندر سے آواز آئی کہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہی ہے اور تم آدھی روٹی دے رہی ہو. سبحان اللہ، وہ اس شان کے تھے دوستو. یہ سب کیا تھا کہ ان کے والدین کی تقویٰ کا اثر تھا. بہرحال لوگوں نے بڑی احتیاط و تدبیریں کی ہیں کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں. اور اب تو یہ حال ہے دوستو، چلو بیٹا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اور بچے کو موبائل دے دیا ہاتھ میں، جو غم جو خرافات چاہے وہ دیکھتا رہے. بچے کو ساتھ لے کے بیٹھ کے، بچہ اپنے ساتھ بال میں لگا ہوا ہے، ماں الگ لگی ہوئی ہے اور باپ الگ لگا ہوا ہے، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. انسانی مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا فائدہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نا، ادھر جلدی دوڑتا ہے، اور جس چیز کا فائدہ ادھر ہے ادھر توجہ نہیں کرتے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو دینی، یعنی دنیاوی تعلیم کا شوق زیادہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں فائدہ. ہمارا بچہ گریجویٹ بنے گا، لائر بنے گا، ایڈوکیٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، فلاں بنے گا اور فلاں بنے گا. مگر یہ مزاج ان کا نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ پکا دیندار بن جائے. بہت کم لوگ ہیں دوستو جن کا ایسا ذہن ہو. اور دین کے لیے، یہ دیندار بچہ بن جائے گا تو کتنا بڑا ہماری صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اسلام میں دوستوں کھانے پینے گھومنے وغیرہ کی تنگی نہیں ہے، بلکہ عورتوں تک کے لیے تفریح کی اجازت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ پردے کا لحاظ کر کے شوہر اپنے بچوں کو بعض دفعہ کھجور کے باغات میں لے جاتے تھے، بعض دفعہ جنگل میں لے جاتے تھے تاکہ صحت اچھی ہو، گھمانے کے لیے، تفریح کے لیے، تازہ آب و ہوا کھانے کے لیے، تو یہ سب لے جاتے تھے. لیکن دوستو، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اس کو غور سے سن لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ بھئی آج ہم نے بیان میں سن لی ہے کہ گھومنے جانا چاہیے. لیکن گھومنے جائیں، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے، وہ بھی تو سن لے. وہاں یہ نہ ہوتا ہو کہ وہاں فوٹو کشی ہو رہی ہو. آج پارک میں چلے جائیں تو جہنم کا نمونہ معلوم ہوگا. آج کا جو پارک ہے وہ پارک کیا ہے؟ بلکہ مکمل ناپاک ہے. مکمل گندگی ہے. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی صحتوں کا ناس ستیہ ناش کر دیا ہے اور اسلام کی منشا کو نہیں سمجھتے. دوستو اسلام منع تھوڑا کرتا ہے گھومنے پھرنے سے. ایسی جگہ مت جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. کتنے اور جگہ ہیں جانے کے لیے, لیکن ہم جاتے ہوئے ایسی جگہ آتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. ایسے فیسٹیول میں جائیں گے اور ایسے جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ فوٹو کشی, میوزک اور ڈانس اور ناچ, ہر قسم کے خرافات ہو رہی ہوں, کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ کہیں بعد میں ان کو احساس کمتری نہ ہو کہ ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی نہیں ہیں. نعوذ باللہ, کوئی اپنے بچے کو گھر میں زہر لا کے کھلائے گا تاکہ بچے کو پتا نہ, بعد میں افسوس نہ کرے گا مجھے معلوم نہیں زہر کیسے ہوتا ہے. زہر سے بہت دور رکھتے ہیں. نقش و نگار والا سانپ ہو, بچھو ہو, اس سے دور رکھتے ہیں کہ کہیں بچے کو کاٹ نہ دے. بچے کی زندگی کی اتنی محبت, اتنی حفاظت, لیکن بچے کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے ہمیں. ہمیں پورے شرع صدر و قوت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں دوستوں کہ جو اسلامی پردے پر اعتراض کرتا ہے نا, اس کے پردے کے حکم کی حکمت اور اس کے فلسفے کی ہوا بھی نہیں لگی. معمولی چیز ہے میرے دوستوں, جو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے عورتوں کو اور مردوں کو. پیغمبر جو فطری دین لے کر آتا ہے, فطری دین آج لے کے آتا ہے, اس پر چلنے کے بعد بلا کہیں صحت خراب ہو سکتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس پر مستقل یہ باتیں فرمائی ہیں کہ کتنے فائدے ہیں پردہ کرنے کے. میرے دوستوں فائدہ ہو نہ ہو, اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا, سمجھو کہ اس میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ بتائیں کہ ایک پاک دامن عورت کو پاک دامنی کے سبب جو صحت حاصل ہو سکتی ہے, وہ باہر پھرنے والی لوفر عورتوں کو نصیب نہیں ہو سکتی. اسلام نے تو عورتوں کا ویلیو اور ان کی پوزیشن بڑھائی ہے, ان کو عزت عطا فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو دوستوں ان کو زندہ قبر میں دفن کرنے والے قبیلے موجود تھے, زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے. چھوٹی سی بچی کے بارے میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے یہ. بچی پیدا ہوئی, شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کو کپڑے پہنا دو, میں رشتہ داروں سے ملانے لے جا رہا ہوں. اور پہلے کسی آدمی سے کہہ رکھا تھا کہ فلاں جنگل میں گڑا کھود رکھو, چاچے وہاں لے جاتا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو گھڑے میں ڈالتا ہے, جب وہ چوٹتی تو دھکے مار کر اس کو گراتا اور اس پہ مٹی ڈال کر چلا آتا ہے. یہ عزت دی تھی دوستو اسلام نے, جو عزت دی ہے. یہ کیا دل تھے ان لوگوں کے میرے دوستو. اسلام کو دیکھیے کہ اس نے دنیا کو بتایا کہ عورتوں کا وجود انسانیت کے لیے کوئی بدنما داغ نہیں ہے, یہ بھی انسانی ہے اور یہ انسانی لائف کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ میاں نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لڑکیوں کو پیدا فرمایا. اور اگر لڑکی کا وجود برا ہوتا اور انسانیت کے لیے خراب ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, لڑکے پیدا تو ہوئے لیکن بچپن ہی میں اٹھا لیے گئے. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال لڑکے تو بچپن میں اٹھا لیے اور صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کافی عرصہ تک وہ زندہ رہی. تو عورت گھر کی ملکہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو گن بتائے ہیں ان میں عورتوں کا بڑا لحاظ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ سلامت باہر کبھی کبھی آتے ہیں اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے عمتاً اسے چھپایا جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کی نگاہیں عورت پر پڑ کر اس کا معاملہ خراب نہ ہو. اس کو تو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے, اس لیے قرآن کریم نے گھر کی نسبت عورتوں کی طرف یہ فرمایا ہے میرے دوستوں کہ وراثت التی ہو فی بیتھا. ہمارے اردو محاورے میں بھی عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے نا, یہ تو علمی چیز ہے. تو بتانا یہ کہ عورتوں کا اسلام میں بڑا مقام ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بیچاری بند ہو جائیں, بلکہ ضروری کے کاموں کی لیے تفریح کے لیے بھی جائز ہے نکلنا باہر. یہ نہیں کہ بالکل قید خانہ اور بند ہو کے رہے اپنے گھر کے اندر. جہاں جائز طریقے سے اور اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے حفاظت نگاہوں کی حفاظت ہو اور اس کا کیریکٹر اور اس کا ایمان و تقویٰ محفوظ رہے، ایسی جگہوں پہ جا سکتے ہیں. اب آج کے اس دور میں جس شان کے ساتھ عورتیں نکلتی ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. کس طرح سے ہماری ماں بہن بیٹیاں باہر نکلتی ہیں، کس طرح کے لباس پہنتی ہیں، کیسا فیشل اور چہرے پہ میک اپ تاکہ دوسروں کے نفس کا پک اپ ہو. شریعت اسلام نے ان کو بند نہیں کیا دوستو. جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اسلام نے عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت کی ہے. جب یہ باہر نکلتی ہیں تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان عورت کو دیکھنے کے لیے ہاتھ پیشانی پر لے جاتا ہے، یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کس طرح پھنسائیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل کیا حال ہے، راستہ چلتے ہوئے جو اجالے ہوتے ہیں آپ ان سے ناواقف نہیں ہیں. بہرحال اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کی عفت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو بے پردگی کے نتیجے میں جو واقعات رات دن پیش آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بہن غائب، فلاں کی لڑکی غائب، فلاں کی بیوی غائب. بیوی جو ہے کسی کے چکر میں آ کر تین تین چار چار بچے ہیں سب کو چھوڑ کر بھاگ گئی اس کے ساتھ. شوہر جو ہے وہ بھی بھاگ گئی کسی لڑکی کے ساتھ، عشق ہو گیا اس کو، فیس بک پہ جا کے دوستی لگا دی، یاری لگا دی، شوہر صاحب غائب. اب رونا رو رہے ہیں. پہلے دم بھرتے تھے آزادی کا کہ آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے. جب آزادی دی تو اب یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ غائب، کہاں گئے کچھ پتا نہیں ہے. اب اس وقت ہو گئی اب پریشان ہو رہے ہیں. یہ دن کیوں دیکھنا پڑا میرے دوستوں، یہ منحوس وقت کیوں دیکھنا پڑا، یہ منحوس خبریں کیوں سننی پڑ رہی ہیں آج؟ صرف اس وجہ کہ آپ نے اسلام کے اس حکم یعنی پردے کی عظمت کو نہیں سمجھا. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ماں بہنوں کو بالکل پیک اور بالکل بند کر دے، اسلام نے اجازت دی ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بات ہرگز نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے کچھ حدود اور طریقے ہوتے ہیں. طریقے ہمیں سکھلائے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنا وقت پاس کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ جو ایک کلچر کے اندر یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مفید ہو. وہ طریقہ اللہ نے ہمیں دنیا کے عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے یہ تو کیا ہے، یہ تو قید خانہ ہے. جس طرح قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، مرضی سے نہیں کھاتا نہ پہنتا ہے، جو اس کو مل جاتا ہے وہی وہ استعمال کرتا ہے. اور کافروں کے لیے فرمایا کہ یہ جنت ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے جنت میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا قید خانہ بنائی مومن کے لیے، اپنی مرضی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم نے چلنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی، من مانی زندگی جو ہماری ہے وہ جنت میں ہوگی. جس طرح سے ہم چاہیں گے اللہ ہمیں وہ نعمت عطا فرمائیں گے جنت میں. حضرت مولانا آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ لوگ ماحول کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آج کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں بھائی. تو فرمایا کرتے تھے کہ ماحول تو آدمی خود بناتا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے تو وہاں کون سا ماحول تھا بھائی؟ وہاں جانے کے بعد انہوں نے دعوت دی، تقویٰ اور خوش اخلاقی کا ماحول قائم کیا. ایسا ماحول قائم کیا کہ جب نکلے تو ایک قیدی ان کے جانے سے رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا کہ آپ آئے تو یہ جیل ہے نا مدرسہ بن گیا، باغ بن گیا، رشک جہاں بن گیا. آپ جا رہے ہیں معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. بلکہ سب سے بڑے داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماحول ملا وہ سب سے برا ماحول تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کا رخ ہی پھیر دیا. ایسا خوشگوار اور پاکیزہ ماحول تیار فرمایا کہ دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اس کی مثال ملنا مشکل ہے. تو دوستوں ماحول تو آدمی خود بناتا ہے نا. ہماری ماں بہنیں اگر کم از کم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب کہ بیاہ کے جاتی ہیں دوسرے کے گھر میں ماحول وہاں اچھا نہیں ہوتا, سر اس کا سر پڑ کے رہنے لگتی ہیں, پریشان ہونے لگتی ہیں کہ ماحول ہمیں نہیں مل رہا. اگر آپ ارادہ کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی محنت سے گھر کا ماحول اچھا بن جائے گا. سلطانہ چاند بی بی ایک رات میں قلعے کی دیوار بنا سکتی ہے اور عورت ہو کر دشمنوں کے منہ پھیر سکتی ہے, تو کیا تم صرف اپنے گھروں کا ماحول نہیں بدل سکتی؟ اس عورت کی زندگی سے آج ہمیں سبق لینا چاہیے نا. ہم ماحول ماحول کا رونا رہ کر جو سمجھ میں آئے وہ کریں, تو جہنم سے بچاؤ کی کیا شکل ہوگی دوستوں. اس لیے پہلے تو آج یہ طے کر لیں کہ ہم کو ماحول بدلنا ہے. اور دیکھو اگر مائیں اور بہنیں آمدہ ہو جائے تو ماحول بدل سکتا ہے, کیونکہ جس بات پر یہ تیار ہو جاتی ہے نا تو مرد بھی ان کو مارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب کہتی ہے کہ شادی ہم ایسی جگہ رکھیں گے بڑے ہال میں, ہم مسجد میں نکاح نہیں کرائیں گے. یہ کوئی شادی ہے کوئی نہ فلم ہے, یہ شادی ہے کہ کوئی جنازہ ہے؟ نہ ڈانس ہے نہ کوئی رسم ہے, نہ اس میں گانا ہے نہ کوئی رسم ہے, نہ ہی کوئی کسی قسم کی چال پھیل ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ کوئی نکاح ہے کوئی شادی ہے؟ ہمیں ایسی شادی نہیں چاہیے, شادی نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کی. تو بھائی وہ مجبور کرتی ہے اور ان کی بات بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی تقریر کچھ ایسی دل پذیر ہوتی ہے کہ وہ منا کے ہی رہتی ہیں. کہتی ہے کہ جس دن شادی ہوگی اس دن ماں کے ہاں چلی جاؤں گی, مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, شادی میں مجھے شرکت نہیں کرنی. یہ کوئی شادی ہے کوئی جنازہ ہے؟ کوئی خوشی نہیں ہے یہاں پہ. عورت جس بات پر اڑ جاتی ہے نا وہ منوا کر رہتی ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کو. دوستوں اگر ہماری ماں بہنیں آج یہ طے کر لیں کہ ہم کو اس ماحول میں پردے کے ماحول بنانا ہے, اس معاشرے کے اندر رہ کر ہمیں دینداری کا ماحول بنانا ہے اور بے نمازی پن کے ماحول میں نمازی کا ماحول بنانا ہے, تلاوت اور علم کا ماحول بنانا ہے, تو اگر ہماری ماں بہنیں یہ سب طے کر لیں کہ ہمیں بدلنا ہے, تو انشاءاللہ ذرا دیکھیے گا چند مہینے میں پورا ماحول بدل جائے گا, گھر کا پورا نقشہ بدل جائے گا, محلے کا پورا نقشہ بدل جائے گا, پورے گھر کا نقشہ کچھ اور ہو جائے گا. تو میرے دوستو آج ویسٹرن لائف سٹائل پہ ہم بڑا رش کرتے ہیں کہ ان کی بڑی اچھی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, جو لائف سٹائل عطا فرمایا ہے, اس کی کیا کہنا میرے دوستو. ایک یہ آسمان سے نازل کردہ نمونہ رول ماڈل ہے اور ایک دنیا کا بنایا ہوا رول ماڈل ہے. آسمان والا رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے پیدا کرنے والے نے عطا فرمایا ہمیں, اس سے بڑھ کر کوئی اچھا رول ماڈل نہیں ہو سکتا. ہماری شکل ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے. آج ویسٹرن سے اور مغربی تہذیب سے ایسی پتلون کا فیشن آتا ہے جس میں پینٹ لگے ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں. آج کل نوجوان لڑکے ویسی پتلون پہنتے ہیں, ایسا فیشن ہے. لیکن اگر پینٹ لگا سنت ہے وہ لباس پہنے تو وہ ہمیں جی انسلٹ معلوم ہوتی ہے, اس میں ہماری پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے. لیکن جب یورپ کے راستے سے ہمارے پاس آیا تو اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم اور بہت شاندار لباس معلوم ہونے لگتا ہے. حالانکہ پہننے والا اچھا خاصا بندر بھر کے بھوت معلوم ہوتا ہے, پھر بھی ہم پہنتے ہیں. تو یورپ کے لوگ جو کریں ہم اس پر گویا ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماڈرن کلچر ہے جی, ویری نائس کلچر, ویری گڈ کلچر, بہت اچھا بڑا خوبصورت کلچر ہے, یہ ڈریس بہت اچھا ہے, کیا اس کا ڈریس, ہاں بڑا چیز بہت اچھی ہے. حالانکہ میرے دوستو ہمارے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے اور ان کو اپنا گائیڈ سمجھ کر ان کے پیچھے چلتے, تو دوستو ہمارے لیے فلاح تھی. باقی ان ننگوں کے بیچ چلنے میں ہماری کون سی کامیابی ہے؟ ننگوں کے بیچ چلنے میں کامیابی ہے, اندھوں کے بیچ چلیں گے تو وہی جہاں اندھا گرے گا ہم ہی وہیں گریں گے. تو پردے کا ماحول بنائیے، دینی ماحول بنانا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ پابندی سے شریعت پر عمل کرے، اور یہ گھر میں جو یہ بلا ٹی وی ہے اور موبائل ہے، حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے ٹی وی جو ہے نا یہ سانپوں کا پٹارا ہے، اسے گھر سے نکالے ہم، اس میں مردوں کا قصور بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سانپ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، مگر آپ اس کو ہاتھ لگائے یا گلے لگائے اور پیار کرے اس کو، کیا آپ کی طبیعت بڑی خوش ہو جائے گی. پیار کرے گا جو اس کو، بھائی اس میں زہر ہوتا ہے، اس میں ہلاکت ہوتی ہے. تو ٹی وی کے ان مناظر میں بھی صحت کے لحاظ سے اور آنکھوں کے لحاظ سے بڑے خرابیاں ہوتی ہیں، اور دینی لحاظ سے تو ہے یہ خرابی. ٹی وی نہیں ہے یہ، ٹی بی ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے یہ. تو میرے دوستوں ہمت کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول بنائیں ہم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد زندہ ہو، گھر میں ہمارے یہ سنتیں زندہ ہو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج اگر آپ کا بچہ کوئی پکڑ کر آگ میں ڈال دے تو کیا آپ دیکھ سکتی ہیں؟ تو کل قیامت کے دن ان گناہوں کے نتیجے میں وہ جہنم میں جلے گا دوستو، تو کیسے برداشت کریں گے ہم؟ تو ان بچوں کی بدعملی کی وجہ سے جب ان کو سزا ہوگی تو ان کی تربیت نہ کرنے کے جو گناہ والدین پر بھی آئے گا. ہم تو ڈوبے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کا کہ مسائل دین کی تعلیم ہو، اخلاق کی تربیت ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اور جہاں جہاں اپنی لائف میں کمزوری دیکھیں آپ تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، سوچنا شروع کریں گے، اپنی لائف کا سروے کریں، تو انشاءاللہ دعویٰ ہوگا کہ صرف دو چار چیزیں دیکھیں، اگر ہم اپنی لائف کا سٹاک لیں نا تو ہمیں نظر آئے گا صرف دو چار چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں ہیں، گویا کہ ان سے مسلمان کا ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے، ٹائٹل رہ گیا لگا ہوا، باقی اس کے بعد اور چیزیں جو سب چیزیں جو ہیں وہ غیروں کی ہیں، اسلام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے جسم میں کوئی مرض لگ جائے اور وہ اس کا علاج نہ کرائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نادان ہے بھائی، حالانکہ اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو یہ بیماری کب تک رہے گی؟ موت تک. بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے، ٹی وی ہو جائے، کینسر ہو جائے، پیرالائسس ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہو جائے، موت پر سب ختم ہے نا. لیکن انسان کی روح میں اگر روگ لگ جائے تو اس روگ پر جو تکالیف جھیلنی پڑیں گی دوستو، بہت طویل اور لمبے عرصے کی ہو جائیں گی. یہ زیادہ خطرناک کی بات ہے، مگر یہ ساری بیماریاں اندر ہیں، مگر کبھی فکر نہیں ہوتی ہمیں. ہمارے تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، یا کسی کی خوشحالی دیکھ کر ہم جلتے ہیں اندر سے، غیبت کی بیماری ہے. تو یہ سب بیماریاں ہماری روح کے اندر موجود ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہم. اپنی اصلاح کرائیں ہم، اس کی طرف دھیان دیں، اور ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو پہلا کام دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اس کے بعد دین کا ماحول بنانے کی فکر کریں. دو چیزیں ہوں گی، پہلا دین کا علم حاصل کرنا ہے. بیشتی زیور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسے ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہیں پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے شوہروں کے ذریعے سے علماء سے پوچھ لیں، تو اس سے پھر انشاء اللہ شوہر کے ذریعے سے پوچھیں گے تو شوہر کے اندر بھی ایک قسم کا پیدا ہوگا، اس کو بھی فکر ہوگی کہ مجھے بھی مسائل پوچھ پوچھ کے عمل کرنا چاہیے. تو پہلا علم حاصل کریں صحیح، اس کے بعد دینی ماحول بنانے کی فکر کریں، اور اس فکر میں اپنی اولاد کی تربیت، اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجیے، الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بڑے سے پوچھ ہوگی چھوٹے کے بارے میں، ماں سے بیٹے کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں، بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں، سب سے متعلق جو چھوٹے ہوں گے سوال ہوگا ان کے کیا حق ادا کیے. اور قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں باپ سے لوگ بھاگیں گے، اللہ اکبر. شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی پہچان والا مل گیا تو آدمی گھبرائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ڈرے گا کہ کہیں کسی کے حق کا مطالبہ, کوئی اس کا حق ہو اس کا کہیں مطالبہ نہ کر لے, اس کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی اور یہ گردن پکڑ لے, تو پہچان والوں کو دیکھ کر آدمی بھاگے گا. اس لیے کہ ایک آدمی دوستوں دیکھیں, ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے, ایک کراچی میں رہتا ہے, تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ آپ سے کیا مطالبہ کرے گا. اور جو رشتہ دار ہیں, جو رات دن ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, ان کے حقوق بھی اسی قدر ہیں, اور ان سب کا ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے جتنا زیادہ تعلق یہاں ہوگا اتنا ہی زیادہ وحشت اور گھبراہٹ وہاں ہوگی. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے قیامت کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا, فرمایا کہ دیکھو سورج انتہائی قریب ہوگا, زمین ایسی نرم نہیں رہے گی, ایسا سمجھو جیسے تانبے کی ہو, اور درخت نہیں, پہاڑ نہیں, آڑ نہیں, کوئی چھت نہیں, کوئی مکان نہیں, کچھ نہیں. یوم لا ظل الا ظل, اس روز صرف عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور لوگ پسینے میں ہوں گے, کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف تک, جتنا انسان کے گناہ ہوں گے اتنا وہ پسینوں میں ڈوبا ہوگا, اور کوئی اس میں ہے وہ باہر جو ہے وہ منہ تک پسینہ ہوگا, اور ایک آدمی آ کر ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا ٹھہر جاؤ میاں, تم نے ہماری غیبت کی تھی, تم نے ہمارا فلاح حق ضائع کیا تھا, اس کے عوض نیکی لاؤ. دوسرا ادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ تم نے ہم سے قرضہ لیا تھا اور ادا نہیں کیا تھا, تم نے کہا تھا کہ کس کا دیا جو تمہارا دوں گا, آج کہاں سے جاؤ گے دوستو بھاگ کر. وہ کہے گا لاؤ نکالو. تیسرا آئے گا اور گلا پکڑ کر کہے گا کہ تم میرے ساتھ رہتے تھے, تم نے میرے ساتھ منافقت برتی تھی, نفاق کا معاملہ کیا تھا, تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا. چوتھا آئے گا کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ تجارت کی تھی اور اس میں اندر کینچی چلائی تھی اور مجھے بنانے کی کوشش کی تھی. پانچواں آئے گا کہے گا کہ بھائی آپ کے پڑوس میں تھا, کبھی بھولے سے بھی آپ نے میرا خیال رکھا تھا, میری کبھی خبر لی تھی آپ نے. اس کو چھٹا آئے گا اور کہے گا کہ تم نے ایک مرتبہ مجلس میں آنکھوں کے اشارے سے مجھے ذلیل کیا تھا اور میرا مذاق اڑایا تھا. مذاق ہم ایسے کبھی آنکھوں میں مذاق اڑا دیتے ہیں, اشاروں میں دوسروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں, بڑی سنگین بات ہے میرے دوستوں. اس لیے خیال رکھے, وہ مطالبہ ہوگا قیامت کے دن, وہ پوچھے گا یہ سب باتیں, اپنا حق مانگے گا ہم سے. تو ذرا اس منظر کو سوچے اور اپنی بدحالی کا جو نقشہ ہے سوچے میرے دوستوں, مخلوق کی طرف سے جو حقوق کے بارے میں مطالبہ اور مانگ شروع ہوگی, ذرا اس کا خیال کرے تو اندازہ ہوگا. تو کیا ہے دوستوں, کہاں تک ہیں ہم؟ بڑے عجیب انداز سے انہوں نے یہ نقشہ کھینچا. تو میرے دوستوں, ہم چاہیے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں آج یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں, ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں ہوں گے کیا, تو کل دوستوں قابو میں نہیں رہیں گے. چھوٹے بچے ہیں, جانے تو ابھی بڑے ہوں گے, پھر دیکھیں گے ہاتھ سے نکل جائیں گے, پھر رونا پڑے گا. دوستو پیار کی جگہ پیار کریں, شفقت کی جگہ شفقت, مگر ان کی تربیت سے غفلت نہ کرتے. یہ بالکل کلین بورڈ جیسے ہوتا ہے, کلین بورڈ, کلین سلیٹ ہے بالکل, اس پر آپ جو لکھ دیں گے وہی نقش ہوگا. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے مسئلہ دین کا رکھا ہے. آپ دیکھیں پیٹ کا نہیں رکھا, بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا حکم ہے, اسے غسل دو, بدن پاک کرو, اس کے دائیں کان میں اذان دو جس میں توحید, اللہ کی بڑائی اور رسالت اور آخرت کا عمل, یہ سارا خلاصہ اسلام اذان میں موجود ہے. اور اس کے بعد بائیں کان میں اقامت کہو, دونوں کانوں سے سننے کی عادت دلوائی کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالے. تو پہلے پاکی اور اس کے بعد سننے والا عمل, یہ دین آ گیا. اور اس کے بعد پھر مسئلہ نیچے کا ہے, کان سے نیچے منہ ہے. اس کے مطابق فرمایا کہ کسی بزرگ سے تحنیک, سنت تحنیک کراؤ کہ کوئی کھجور یا چھوارا چبا کر اس کے تالو میں لگا دو. تو کھانے کا مسئلہ بعد میں ہے, دیکھا آپ نے, سب سے پہلے دین ہے تاکہ ان کا دینی مزاج بنے. دینی مزاج بنے تو سب سے پہلے دین کا کام ہے, اس کے بعد کھانے کا مسئلہ ہے, اور کھانے کے بعد پھر بچے کے لیے تربیت کا مسئلہ. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ مدت رضاعت کے دوران رمضان مبارک میں صبح صادق سے مغرب تک کبھی دودھ نہیں پیا. بھئی یہ تو ان کی کرامت تھی نا. اور ان کے ایک بھائی تھے جو چھاتی کے جس حصے سے دودھ پیتے تھے تو اس حصے سے کبھی انہوں نے دودھ نہیں پیا, ایک ہی طرف سے دودھ پیا تھا. دیکھ کیسے کیسے لوگ تھے, اللہ اکبر. تو میرے دوستو, اس چیز کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں شاہ فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے کو حرام سے بچائے. اپنے کو بھی ہم نے بچانا ہے, بچوں کو بھی بچانا ہے. مرد اور عورتیں سب کان کھول کر سن لیں یہ حدیث شریف ہے, اعبد الناس اعبد الناس, یعنی سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچے. اب ہم تلاوت بھی کریں اور دعا بھی کریں اور تسبیح بھی پڑھیں اور اس کے بعد حرام سے نہ بچے تو ہم عابد الناس, کیا اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں دوستو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ رات میں سو رہے ہیں, صبح میں اس شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بزرگی کی بڑی شہرت ہے, آپ تو ایسے اللہ والے ہیں, ایسے بزرگ ہیں. آپ نے کہا کہ اسکت, خاموش رہو. اور پھر فرمایا کہ یہ تو صرف تقویٰ کی برکت ہے. دوستو تقویٰ کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنا. ایک شخص سے بھائی اگر سو رہا ہے تو گناہوں سے تو بچا ہوا ہے نا, گناہ سے بچا ہوا ہے. جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا, یہ نفلی اطاعت بہت اچھی چیز ہے. باقی اصل چیز وہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں. آپ اللہ کے یہاں سب زندہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ بن جائیں گے. اور اگر آپ نے تلاوت اور روزہ اور دعا سب کچھ کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی چل رہا ہے, باہر گئے تو بدنگاہ بھی ہو رہی ہے, حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, جو آئے ویسا بھی ان کے پیٹ کے اندر وہ جہنم بس بنتا جا رہا ہے, پیٹ بربادی کا پیش خیمہ ہے. اس لیے دوستو احتیاط کی عادت ڈالنی چاہیے, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا کیسا سکون عطا فرماتے ہیں. کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے بس آنے دو, جو پیٹ میں آتا ہے اس کو آنے دو. دوستو یہ نہیں ہے, اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر کیا کیا غذائیں جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ علم ضروری حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں ضروری, اور ایک یہ ہے کہ اپنے دینی ماحول بنائیں ایک ہمت کر کے. نمبر تین, حلال اور حرام کی فکر کریں کہ ہمارے پیٹ میں حلال غذائیں جائیں, اس کی فکر بڑی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندے میں ہم سب کو شامل فرمائے, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, متعلقین کو, سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں راحتیں عطا فرمائے, ہر پریشانی کو دور فرما دے اور راحت والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نیک بنا دے, ہم سب کی اصلاح فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.